کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلام بھائیو, دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ضیاء درود و سلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے سے متعلق جو احادیث کریمہ ہیں, جیسا کہ میں نے ابھی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی, اس طرح کی الحمدللہ احادیث کریمہ نقل فرمائیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جو درود و سلام پڑھنے سے متعلق ارشادات ہیں وہ ارشادات بھی کچھ نقل فرمائے, ساتھ ہی ساتھ درود و سلام نہ پڑھنے کی جو وعیدیں ہیں کہ نہ پڑھا جائے تو اس صورت میں کیا وعید آئی ہے, جو مخصوص صورتیں ہیں, تو وہ بھی اس رسالے کے اندر نقل کی گئی ہیں. تو بہت ہی پیارا رسالہ ہے ضیاء درود و سلام, یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی الحمدللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ کتب موجود ہوتی ہیں. یہ رسالہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس ویب سائٹ سے www.dawatislami.net سے بآسانی انشاءاللہ میسر آئے گا, آپ اس کو وہاں سے حاصل کیجیے, اس کو پڑھیے, انشاءاللہ بے حد سرور آئے گا, درود اسلام پڑھنے کے انشاءاللہ جذبہ حاصل ہوگا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. تو درود پاک کی فضیلت جو آپ کے سامنے ابھی سنائی ہے لکھنے سے متعلق ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے, بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. تو کیا اب اس کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اسپیشل کوئی کتاب مخصوص کر لیں, کوئی کاپی مخصوص کر لیں, رجسٹر بنا لیں اور اس کے اوپر درود پاک لکھتے رہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو لکھنے کی فضیلت ہے کیونکہ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے, اینڈرائڈ موبائل ہیں اور سسٹم کے بھی ہیں, ان پر اگر لکھا جائے تو کیا یہ لکھنے کی فضیلت وہاں حاصل ہوگی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن درود پاک لکھنے کی جو فضیلت ہے تو ویسے بھی درود پاک لکھا جائے کسی بھی طریقے سے فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ, اور خاص کر جو ہے جب نام گرامی اس میں گرامی آئے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد آئے تو اس کے ساتھ جو ہے مکمل درود پاک لکھنا چاہیے.
مکمل
جی,
مکمل سے یعنی کیا مراد ہے؟
صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی کسی نے لکھ دیا تو یہ بھی مکمل درود پاک ہے, تو بہتر یہ ہے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی لکھ دے.
ٹھیک ہے.
تو عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کتابوں میں یا بعض جگہ جو ہے اخبار وغیرہ میں تو نام گرامی اس میں گرامی کے ساتھ جو ہے وہ صرف سعاد لکھ دیا جاتا ہے یا سلام لکھ دیا جاتا ہے, تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ سخت ناجائز ہے,
سخت
حرام ہے. تو جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا جائے تو مکمل درود پاک جو ہے وہ لکھنا چاہیے.
اسلامیات کا پیپر ہے, 3 گھنٹے ہیں اور سوالات بہت کثیر ہیں, بار بار نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی آ رہا ہے, کیا کریں؟ جیسے مثال کے طور پہ نام تو نہیں آتا, آپ لکھتے ہیں نا ہمارے یہاں اسکولوں میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آ حضرت, آ حضور, تو کیا اب بھی آگے درود پاک لکھنا ضروری ہوگا؟
بہتر یہ ہے کہ ہر دفعہ لکھ لیں
پورا,
لیکن اگر جی اگر ایک دفعہ بھی اس نے لکھ لیا مکمل درود پاک
ٹھیک ہے,
اور باقی جگہ جو ہے وہ نہ سواد لکھتا ہے نہ سلام درود پاک نہیں لکھتا تو یہ بھی جائز ہے.
ٹھیک ہے.
جس طرح کہ ایک محفل میں ایک مجلس میں اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام بار بار لیا جائے تو ایک دفعہ نام سن کر درود پاک پڑھنا یہ تو لازم ہے، اور ہر دفعہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تو اسی طرح لکھنے میں بھی جو ہے ہر جگہ اگر کہیں بھی آ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے وہ ہر دفعہ لکھتا رہے، اور اگر وہ ایک دفعہ بھی لکھ لیتا ہے مکمل درود پاک تو وہ بھی کافی ہوگا، جبکہ بعد میں صواب یا سلام مخفف کر کے نہ لکھے۔
ٹھیک ہے، اور یہ آپ علیہ السلام آ حضور یہ الفاظ بھی درست ہیں؟
یہ بھی درست ہیں،
ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی کتاب مخصوص کر سکتے ہیں، کوئی کاپی مخصوص کر لی جائے؟
ہاں، درود پاک لکھنا چاہ رہا ہے اس میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
تو باوضو ہو کر لکھنا ضروری ہوگا یا
ویسے بھی لکھ سکتا ہے، لیکن جتنا ادب ہو اتنا اچھا ہے،
ٹھیک ہے،
وہ زیادہ بہتر ہے۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے بھی سوالات لیں گے۔ پہلے کچھ کال شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر طلباء کے سوالات شامل کیے جائیں گے۔ یہ کال سنائیے۔
میری بیوی کے پاس تقریباً 20 تولے کے اوپر سونا ہے، تو اس کو نے جو زکات دینی ہے کیا اس کے پیسے میں اس کو دے سکتا ہوں؟ اور میرے کچھ پیسے بینک میں بھی ہیں، وہ بینک والے پیسے زکات کے ہر سال رمضان میں کاٹ لیتے ہیں، وہ زکات مجھے دینا ضروری تو نہیں؟
جی، دو سوالات انہوں نے پوچھے ہیں کہ ان کی زوجہ کے پاس 20 تولے سونا ہے، تو کیا اس کی زکات یہ دیں گے یا زوجہ دے گی؟ کیونکہ عموماً عورتوں کے پاس جو ہے وہ زیور تو ہوتا ہے جو شادی وغیرہ میں آتا ہے، رقم موجود نہیں ہوتی، تو اب کیا کیا جائے زکات کا؟ کیا اس شوہر پر لازم قرار دی جائے گی کہ تم اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرو، یا پھر بیوی ہی پر لازم اور وہ کوئی طریقہ اپنائے گی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بینک میں جو کٹوتی ہو جاتی ہے زکات کی، سالانہ مخصوص رقم ہو تو بینک کاٹ لیتے ہیں، کیا وہ کٹوتی زکات کی ادائیگی کے لیے کافی ہے یا اس کے لیے کوئی اور طریقہ اپنانا پڑے گا؟
دیکھیں، 20 تولہ سونا جس کے پاس ہو، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی زوجہ کے پاس ہے، تو ان کی زکات ان پر ہی لازم ہوگی، یعنی جو سونے کا مالک ہے زکات بھی وہی نکالے گا شرعاً۔
ٹھیک ہے،
یعنی عورت اگر اس کی مالک ہے، اور عمومی طور پہ زیورات کی عورت مالک ہوتی ہے، تو اس پر جو ہے وہ شرعاً زکات نکالنا لازم ہے۔ شوہر پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کے زیورات کی زکات ادا کرے، لیکن ادا کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے احسان ہوگا۔ اور جیسا کہ انہوں نے بھی کہا، سوال بھی یہی ہے کہ کیا میں اس کو پیسے دے سکتا ہوں، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ تاکہ میں اس کو اس کی زکات کے پیسے دے دوں تاکہ وہ کہیں زکات ادا کر دے، تو یہ اس طرح بھی کر سکتا ہے، یا اس کی اجازت سے جو ہے خود بھی کہیں اس کو بتا دے کہ میں تمہارے سونے کی زکات ادا کر رہا ہوں، تو کسی مستحق کے زکات کو، شریف فقیر کو دے دے، یا اس کو کچھ چاہے تو پیسے دے دے کہ ٹھیک ہے تم اپنے سونے کی زکات ادا کر لو۔ دونوں طرح جائز ہے، لیکن اگر بالفرض کسی عورت کا شوہر جو ہے اس کے زیورات کی زکات ادا نہیں کرتا، اور اس کے بعد اتنا زیور ہے جس پر زکات لازم ہو، تو اس صورت میں آپ شرعی طور پہ اس پر لازم ہوگا، یعنی شوہر کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے شوہر تو گنہگار نہیں ہے لیکن عورت گنہگار ہوگی۔
ٹھیک ہے،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پیسے کہاں سے لائے؟
صحیح،
شرعی حکم یہ ہے کہ نہیں ہے پیسے تو سونا بیچ کر کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کی زکات
شوہر سے لے لے،
جی جی،
اور یا پھر پیسوں کا انتظام کرے کہ سونا بیچ دے،
یا سونا بیچ دے۔
اس میں ایک اور بہت زیادہ لوگوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس سونے پر زکات ہے وہ ہے جو خالص سونا ہو، یعنی کسی شکل میں نہ ہو، زیور بن گیا ہے، اس کی کچھ چیز بن گئی ہے، تو اب اس سونے پر زکات نہیں ہے، کیا یہ کانسیپٹ
ایسا نہیں ہے کہ ان سونے پر مطلقاً زکات ہے؟
ٹھیک ہے،
زیورات پر چاہے وہ استعمال میں ہوں یا استعمال میں، ان میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ بھائی استعمال میں ہو رہی ہیں استعمال میں نہیں، ایسا زیور چاہے وہ سارا سال وہ استعمال کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، بہر صورت ان پہ تو زکات ہے ہی۔
ٹھیک ہے،
اور دوسرا جو انہوں نے سوال کا حصہ تھا
بینک
کہ ان کے اپنے پیسے جو بینک میں رکھے ہوئے، اور بینک جو ہے وہ زکات کی کٹوتی کرتی ہے، تو بینک جو زکات کی کٹوتی کرتی ہے تو صحیح مصرف پر وہ خرچ نہیں کرتی۔
ٹھیک ہے،
اور یہ باقاعدہ ثابت بھی ہے، کچھ سالوں پہلے سپریم کورٹ نے باقاعدہ نوٹس لیا تھا اس بات پر کہ یہ زکات جو ہے وہ صحیح مصرف پہ ادا کیوں نہیں ہو رہی، تو لہذا بینک کے ذریعے سے ہرگز ہرگز جو ہے وہ زکات کی کٹوتی نہ کروائیں، اگر کروا لی ہے تو اتنی زکات ادا کریں،
وہ ادا نہیں ہوئی اب؟
جی،
ٹھیک ہے،
اب تو باقاعدہ یہ آپشن ہے کہ اگر آپ چاہیں، چاہے کوئی بھی اکاؤنٹ آپ کھلواتے ہیں تو اس میں یہ آپشن ہے کہ آپ زکات کی کٹوتی کروانا چاہتے ہیں یا نہیں، آپ اس میں لکھ دیں کہ زکات کی کٹوتی بینک کے ذریعے سے نہیں کروانا چاہ رہے، تو آپ کی کٹوتی نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے،
اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ میں نے اب کہہ تو دیا کوئی بھی اکاؤنٹ ہو، لیکن شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ اگر بینک میں اگر ایسا اکاؤنٹ ہے کہ جس سے نفع ملتا ہے وہ تو ناجائز ہے، سود ہے، جس کو سیونگ اکاؤنٹ کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
صرف بینک میں ایک کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں جس میں کوئی کسی طرح کا نفع اس کو نہ ملتا ہو, اس میں بھی آپشن موجود ہے. اگر آپ زکات کی کٹوتی نہیں کروانا چاہتے ان کو کہہ دیں, وہ کٹوتی نہیں کریں گے.
پہلے بتا دیں, اب پھر اگر رمضان شریف آیا تو اس سے پہلے اپلیکیشن کے بھی معاملات ہوتے ہیں,
یعنی شروع میں فارم بھرتے ہوئے اگر وہ نہیں کر سکتا بعد میں بھی اپلیکیشن کے ذریعے سے.
بالفرض انہوں نے کاٹ لیا ہے اور وہ چلے گیا واپس تو نہیں کریں گے وہ,
تو اس صورت میں تو وہ زکات جو ہے احتیاط کا تقاضا یہی ہے.
چلا گیا وہ کیا کہلائے گا؟
کیونکہ ظاہر تو یہ ہے کہ صحیح مصرف پہ خرچ نہیں کرتے, اس کا ثبوت بھی مل رہا ہے, تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ جو ہے اتنی زکات جو ہے پھر سے دوبارہ ادا کر لے.
وہ صدقہ کہلائے گی, کیا کہلائے گی؟
ظاہر ہے جب وہ اب صدقہ بھی کیا کہلائے گی اس کی طرف سے, تو اگر اجازت تھی یا نہیں تھی جو بھی صورت حال تھی وہ تو کرنے والے کی نیت کیا تھی وہ دیکھا جائے گا.
ٹھیک ہے, جو صحیح مصرف ہے شرعی فقیر ہے
جی
اسی کے قبضے میں دی جائے تاکہ آپ کی زکات اچھے انداز سے ادا ہو جائے. طلبہ اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ ہم ان سے سوالات لیتے ہیں. جی سوال فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر مسبوق نے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟
جی مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا, مسبوق کون ہوتا ہے یہ بھی لفظ کئیوں کے لیے نیا ہوگا یا سنا نہیں ہوگا یا معنی نہیں جانتے ہوں گے, تو اس کی بھی وضاحت فرمائیں. پھر جو مسئلہ پوچھا گیا یہ بھی ارشاد فرمائیں.
امام کے پیچھے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ شروع سے شامل نہیں ہوا, ایک آدھ رکعت اس کی نکل گئی ہیں, کچھ رکعت
آیا تاخیر سے آیا,
تو اس کو مسبوق کہتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اب مسبوق کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ جو ہے وہ سلام نہیں پھیر سکتا. اگر وہ جان بوجھ کے سلام پھیرے گا یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے, تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹی آئے گی, دوبارہ سے ادا کرنی ہوگی. اور اگر بھولے سے سلام پھیر دیا, بعض اوقات بھول جاتا ہے کہ میں مسبوق ہوں یا میں شروع سے شامل ہوں پھر اچانک یاد آ جاتا ہے, تو اس صورت میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تو جس طرح جیسے ہی امام نے سلام پھیرا تھا اس نے امام کے بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرا, اگرچہ یہ کم ہوتا ہے, تو اگر بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرا پھر تو سجدہ سہو بھی نہیں, اگر کھڑا ہو کے اپنی نماز پوری کر لے تو اپنی نماز میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن تھوڑا تاخیر سے پھیرا جیسے عموماً ہوتا ہے, امام کے کچھ دیر بعد سلام پھیرا جاتا ہے, اس طرح بھول کر اس نے پھیرا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے اپنی نماز پوری کرے اور اپنی نماز کے آخر میں جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے, اس کی نماز ہو جائے گی.
امام دو سلام پھیرتا ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ نماز سے نکلنے والا سلام اور بعض اوقات سجدہ سہو کے لیے, تو یہ مسئلہ کون سے سلام؟
یہ دونوں کے لیے ہے.
اچھا ٹھیک ہے,
چاہے نماز کے نکلنے کے لیے ہو یا سجدہ سہو کے لیے ہو.
ٹھیک ہے,
مسبوق بھی جو ہے وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام بھی نہیں پھیرے گا,
سجدے تو کرے گا نا,
سجدے کرے گا.
ٹھیک ہے,
لیکن سلام نہیں پھیرے گا, اس کی اس کو اجازت.
یعنی اگر اس نے یہ نیت کی کہ مجھے بھی پھیرنا چاہیے,
وہی تفصیل ہوگی کہ جان بوجھ کر ہوا یہ سمجھتے کہ مجھے امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے, تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی.
ٹھیک ہے, اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے, مفتی صاحب نے اس کی وضاحت بھی فرمائی. امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے نماز کے احکام, اس میں بھی اہم مسئلہ کہہ کر اس کی ہیڈنگ لگائی گئی اور اس کو بیان کیا گیا ہے, کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کا اس کے اندر مبتلا ہونا, اس کے مطابق عمل کرنا پایا جاتا ہے کہ وہ مسبوق ہوتے ہیں اور دیکھا گیا کہ وہ امام کے ساتھ سلام بھی پھیر رہے ہوتے ہیں. اللہ نیتوں کو جانتا ہے, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس نیت سے ہی پھیرا جاتا ہوگا کہ ہمیں بھی پھیرنا چاہیے. تو اگر واقعتاً وہی نیت ہے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی, تو پھر ایسی صورت میں مسبوق کہ جو بعد میں امام کے ساتھ ملا تھا نماز پڑھنے کے لیے, اس کی نماز فاسد ہو جائے گی, وہ ہرگز ہرگز امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے. کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو آشوب چشم کی بیماری ہو اور وہ کسی رومال کے ساتھ اسے صاف کرتا رہے یہاں تک کہ اس رومال کی کوئی جگہ بھی باقی نہ بچی ہو, اب وہ رومال اگر جیب میں اس کے ہو اور اس صورت میں وہ نماز پڑھ لے تو کیا وہ نماز ہو جائے گی؟
جی حضور, آشوب چشم ہے, بار بار آنکھوں سے پانی آتا ہے, اب رومال ہے اس نے ادھر سے بھی استعمال کر لیا, ہر جگہ سے اس نے استعمال کر لیا, یعنی خود بھی وہ ناپاک ہو گیا, تو اب وہ جیب میں ہے تو کیا حکم ہے؟
پہلے تو یہ مسئلہ سماعت فرما لیں کہ آشوب چشم یعنی بیماری کی وجہ سے جو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہے, اور اس کے نکلنے سے جو ہے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
اب کسی کوئی اس طرح صاف کرتا رہا جیسا کہ انہوں نے کہا اور پورا رومال ہی اسی طرح تر ہو چکا یعنی ناپاک ہو چکا، تو اس صورت میں اگر اس نے جیب میں ڈال کر نماز پڑھی، یہ رومال جیب میں ڈال کے نماز پڑھی، تو نماز نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ جب پورا رومال ناپاک ہو چکا، ظاہر ہے ایک درہم سے زیادہ جو ہے ناپاکی ہو چکی، اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، یہ تو شرط ہے طہارت کہ نمازی کے کپڑے بھی پاک ہونا، یہ شرط ہیں، اس نے کوئی نجاست کو اٹھایا ہوا نہ ہو. تو اس طرح کپڑے میں اگر نجاست غلیظہ ہے، وہ اگر ایک درہم سے زیادہ لگ چکی ہے، تو نماز اس کی نہیں ہوگی، فرض ہے کہ نماز دوبارہ لٹائے.
ٹھیک ہے.
تو اب ظاہر آشوب چشم کا جو پانی ہوتا ہے، رختی آنکھ کا پانی، یہ ناپاک ہوتا ہے، اور اس نے پورا رومال جو اس سے تر ہو چکا ناپاک ہو چکا، تو اس صورت میں وہ جیب میں ڈال کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی.
آپ نے فرمایا کہ جسم کپڑوں پر لگا ہوتا ہے، اس کے کپڑے تو نہیں ہے، رومال تو الگ چیز ہے.
اصل میں وہ بھی جیب میں ڈال کے نماز پڑھ رہا ہے،
اس کا حصہ ہو گیا،
اس کا حصہ ہو گیا، جیسے نجاست کو اٹھانے والا.
ٹھیک ہے.
وہ اسی حکم میں آ جائے گا.
تو اب چاہے امامے پر لگے، چاہے بنیان پر لگے، چاہے کسی بھی جسم کے ساتھ ملحق کپڑے پر، جیسے ہم نے یہ چادر اوڑھی ہوئی، تو اگر اس کو بھی لگتی ہے نجاست، تو ایک درہم کیا ہوتا ہے؟
یہ درہم یہ ہے کہ جیسے اگر وہ پتلی نجاست ہے، تو اس کی پہچان یہ دی گئی ہے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کو دیکھا جائے گا، ہتھیلی کو اچھی طرح ہموار کیا جائے اور اس پر پانی کو ڈالا جائے. اب پانی گرنے سے پہلے پہلے جو پانی کا پھیلاؤ ہوگا،
ٹھیک ہے،
اس کو ایک درہم کی مقدار کہا گیا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اتنی مقدار سے زیادہ اگر کپڑا ناپاک ہو،
صحیح،
تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی، فرض ہے کہ نماز لٹائے. اور اگر ایک درہم کے برابر ہو نجاست غلیظہ، تو نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور لٹانا واجب ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
اور ایک درہم سے کم ہو، معمولی تھا ایک آدھ قطرہ، تو اس صورت میں خلاف سنت ہوگا.
ٹھیک ہے.
بہتر پھر بھی ہوگا کہ نماز کا ارادہ کرے، نماز ہو جائے گی.
اچھا، رومال سے خشک کرتا رہا، اب پہلے کیا تھا 15 منٹ پہلے، وہ جو خشک کیا تھا وہ خود خشک ہو گیا، پھر دوبارہ اس نے لگایا دوسری جگہ سے لگ گیا، تو اب بھی وہ ایک درہم کہلائے گا یا جو خشک ہو گیا؟
خشک ہونے سے تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا.
اچھا
نا. وہ تو ناپاک ہو گیا، اب تو وہ دھونے سے ہی پاک ہوگا، خشک ہونے سے پاک نہیں ہوگا.
ایک ہی جگہ بار بار لگاتا رہا.
جی. اب اس کا پھیلاؤ جو ہے وہی ایک درہم کے برابر اس سے زائد ہو چکا، تو وہی تفصیل،
تب بھی وہی حکم ہوگا. جی. بھلے بکیا اس سے پاک لیں،
جی،
لیکن وہ اس کا حکم مقدار کا، اصل میں ایک مقدار ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اور کال سنائیے ہمیں.
محمد دانش عطاری عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ نکاح کے ٹائم پر جو بیوی کے لیے جیب خرچہ ایک لکھا جاتا ہے نکاح کے فارم کے اندر، اس میں لکھنے کے بعد میں کیا شوہر اس کا پابند ہوگا کہ دیگر اخراجات کے ساتھ ساتھ وہ 2000 اس کو 2000 لکھتے ہیں یا 5000 لکھتے ہیں، جو بھی جس کی جو استطاعت ہوتی ہے، تو کیا اس کو وہ اخراجات سے الگ اس کو ہر مہینے دیا جائے گا، یا یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ شوہر تو بیوی پہ خرچہ کرتا ہی ہے، تو کیا اس کے اندر اس کی کچھ الگ سے بھی کوئی ترکیب ہوگی؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے.
نکاح کے وقت یعنی ایک تو ہے نان نفقہ اس کو دینا ہے، اب وہ کھانا بھی کھلا رہا ہے، کپڑے بھی پہنا رہا ہے، گھر بھی اس نے دیا ہوا ہے، لیکن الگ سے جیب خرچی لکھی جاتی ہے عام طور پر، تو کیا یہ الگ ہے اور کھانا پینا الگ ہے، یا وہ کھانا پینا ہی جیب خرچی ہے، کیا ہے؟
اصل تو نان و نفقہ وہی ہے کہ کھانا پینا، پہننے کا لباس اور رہائش، یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو یہ جو لکھوائی جاتی ہیں اس سے ہٹ کے لکھوائی جاتی ہیں، شوہر جو ہے وہ تو نان و نفقہ دے گا، اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، اس سے ہٹ کر جو ہے وہ جیب خرچی بھی دے گا
مہینے 2000-3000.
تو یہ جیب خرچی دینا شرن لازم تو نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اب اس نے جو ہے یہ اپنے اوپر ایک لازم کیا ہے، تو اس کی طرف سے جو ایک وعدہ والی صورت ہوگی، یعنی اس نے ایک کہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو جیب خرچی دیا کروں گا، تو وعدے کو جو ہے پورا کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن شرعی طور پہ وہ خود ہی اگر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو وہ چیزیں کہتی ہے جو ضرورت کی ہے وہ لا کر اس کو مہیا کر دیتا ہے، تو پھر تو شرعی طور پہ اس پر لازم نہ ہوا پیسے دینا.
صحیح. صحیح.
لیکن پھر بھی اگر وہ دے دیتا ہے تو شرعی طور پہ یہ بھی جائز.
ٹھیک ہے. گھر کے جو دیگر اخراجات کے لیے ہوتے ہیں وہ اس سے پورے کیا جا سکیں. جی سوالات طلبہ کرام سے ہم لیتے ہیں. جی سوال فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قعدہ اولی میں بیٹھنا بھول گیا، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟
قعدہ اولی میں بیٹھنا بھول گیا، قعدہ اولی کیا ہوتا ہے، پھر اس میں بیٹھنا بھول گیا، تو پھر کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں، کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کر جو بیٹھا جاتا ہے اس کو قعدہ اولی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
یعنی تحیات میں جو بیٹھتے ہیں، اور یہ بیٹھنا واجب ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا واجب ہے. اب وہ کوئی 3ری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا،
ٹھیک ہے،
پورا سیدھا کھڑا ہو چکا، اب شرعی طور پر اس کے لیے جائز نہیں، اس کی باقاعدہ حدیث میں ممانعت آئی کہ دوبارہ وہ نہ بیٹھے، بلکہ اب وہ آخر میں نماز اپنی پوری کرے چاروں، اور چار رکعت پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. لیکن اگر پھر بھی وہ کھڑا ہو گیا تھا دوبارہ لوٹ آیا تو نماز پھر بھی نہیں ٹوٹے گی لیکن گناہگار ہوگا.
صحیح.
پھر بھی اس صورت میں اس کو سجدہ سہو تو لازم ہوگا، سجدہ سہو کرے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی. یہ تو تھا تنہا جو ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو، اور عمومی طور پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ قعدہ اولی بھول گئے، بیٹھنا تھا دو رکعت پڑھ کر لیکن تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، اب جب وہ پورا سیدھا کھڑے ہو چکے تو اب پیچھے کسی مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے کیا وہ لقمہ دے.
ٹھیک ہے،
کیونکہ اب جب سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب دوبارہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اب مقتدی گویا کہ ایسے کام کا امام کو کہہ رہا ہے جو شرعی طور پہ جائز نہیں، یعنی یہ لقمہ دینے کا محل جگہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
تو غیر محل میں لقمہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ گئی،
ٹوٹ جائے
لقمہ دینے والے کی.
ٹھیک ہے،
اور اگر امام نے بھی اس کا لقمہ لیتے ہوئے وہ بیٹھ گیا تو لقمہ لینے کی وجہ سے امام کی نماز ٹوٹ جائے گی اور سب کی نماز ٹوٹ جائے گی.
ٹھیک،
اگر امام اس کا لقمہ نہیں لیتا تو فقط اس کی ٹوٹے گی، اور امام پر یہ لازم ہوگا کہ چار رکعت پوری کر کے آخر میں
لقمہ، یعنی لقمہ یہ کیا ہے، لقمہ لقمہ تو کھاتے ہیں نا، لقمہ دینا
لقمہ یہ ہے کہ
ہماری حضرات کو تو معلوم ہوگا لیکن بہت سارے
نماز میں امام کو جو غلطی ہوتی ہے اس غلطی کی نشاندہی کرنے پر تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو اس کو لقمہ کہتے ہیں
تاکہ امام کو یاد
آ جائے
غلطی ہوئی.
تو یہ بھی کیونکہ یہ کلام ہے ایک طرح کا، یہ وہاں شریعت نے اجازت دی ہے جہاں ضرورت ہو حاجت
بات چیت ہے ایک طرح کی، یعنی اس کو ایک طرح کی بات چیت کے ذریعے کہہ رہا ہے
گویا کہ، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں
ٹھیک ہے
لیکن اس کے لیے الفاظ تسبیح یا تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اوپر کہا جاتا ہے. تو یہ اگر جہاں اجازت ہوگی لقمے کی تو وہاں تو دے سکتا ہے، اور جہاں اجازت نہیں ہوگی تو اس صورت میں لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی. جس طرح یہ والا مسئلہ کہ امام قعدہ اولی چھوڑ کر پورا سیدھا کھڑا ہو چکا تھا اور اب کسی نے لقمہ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے.
کہاں تک اجازت دینے کی اجازت ہے؟
جب تک پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوا جب تک لقمہ دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، یعنی رکوع کی حالت کہہ لیں،
رکوع کی حالت بھی، بلکہ سید اعلی حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے اس بارے میں کہ جب تک پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوا.
ٹھیک ہے،
یعنی ابھی کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی لقمہ دے دیا
تو ٹھیک ہے،
تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے.
بالکل،
پورا سیدھا کھڑا ہو گیا اب کسی نے لقمہ دیا تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے.
اچھا، آپ نے فرمایا کہ لقمہ بات چیت ہے ضرورتاً، تو اب یہ بات چیت کر ہی لے بجائے اللہ اکبر کہنے کے کہے بیٹھ جاؤ، تو کیا اس سے کوئی
اس کی اجازت نہیں ہوگی؟
اچھا،
کیونکہ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے.
ٹھیک ہے،
اس طرح ہی صحابہ کرام جو ہے وہ لقمہ دیا کرتے تھے تسبیح کے ذریعے اور مختلف طریقے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ مخصوص ہیں اللہ اکبر ہی کہنے سے،
اللہ اکبر بھی کہہ سکتا ہے، سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہے،
تسبیح وغیرہ کے جو کلمات ہیں ان کو ادا کر کے لقمہ دیا جائے گا. جی، مزید کال شامل کرتے ہیں، کال سنائیے.
میرا نام محمد عاشق عطاری لوٹے سے بات کر رہا ہوں. اب یہ بھی درش کے بارے میں مطلب بتایا جا رہا تھا، اسی حوالے سے ایک مسئلہ کہ یہ اگر کسی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہاں سرکار کا نام آ جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ درش کے ساتھ نہیں ہوتا، اگر اس کے ساتھ ہم درش خود لکھ دیں تو یہ بھی فضیلت مل جائے گی جو درش کی حدیث کے بارے میں کہا جاؤ کتاب میں درش لکھا جائے تو جب تک وہ موجود رہے گا فرشتے اس بارے میں بیچ رہیں گے.
جی حضور، بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی بھی موجود ہوتا ہے لیکن درود پاک نہیں لکھا ہوتا، تو اب خود ہم لکھ سکتے ہیں کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم پر لکھنا واجب ہے، لازم ہے، اور اگر اجازت بھی ہے تو کیا لکھ لیا کریں؟
اگر تو درود پاک یہ لکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور رہی وہ فضیلت کی، دیکھیں ہم اپنے اٹکل سے تو ہر معاملے میں نہیں کہہ سکتے کیونکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، کم از کم لکھنے کا تو ثواب اس کو ملے گا ہی کہ وہ درود پاک نہیں لکھا ہوا تھا. اگر تو شرم اس پر لازم نہیں درود پاک لکھنا، لیکن اگر وہ لکھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہو.
ٹھیک ہے، اس طرح کر لینا چاہیے. جی، ایک اور کال شامل ہے، سلسلہ کر فرمائیے.
اگر شوہر اپنی بیوی کو بولے کہ میں تیرے کو اس طریقے سے چھوڑوں گا کہ تیرے کو دوبارہ آنا یا تیرے لیے ناجائز ہو جائے گا تو اس پہ طلاق تو نہیں ہوتی؟
جی، شوہر بیوی کو کہے کہ تمہیں میں ایسے طریقے سے چھوڑوں گا کہ تمہارا دوبارہ آنا ناجائز ہو جائے گا، طلاق تو نہیں ہوگی؟ یہ جملہ کہنے سے طلاق ہوگی؟
دیکھیں، اپنی بیوی کو کہنا کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا یا میں تجھے طلاق دے دوں گا، فارغ کر دوں گا، آزاد کر دوں گا، تو یہ جو گاہ کے الفاظ ہیں یہ مستقبل میں طلاق دینے کا ایک ارادہ ہے،
ٹھیک ہے،
کہ آئندہ میں یہ کام کروں گا، اس کا یہ ارادہ کر رہا، تو فقط ارادہ کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس نے یہ کہا کہ میں چھوڑ دوں، ایسا چھوڑ دوں گا کہ واپسی آنا جائز نہیں ہوگا، اچھا مراد اس کی وہی ہے،
ٹھیک ہے،
کہ ایسی طلاق دوں گا، لیکن طلاق دوں گا کے الفاظ کہے یا چھوڑ دوں گا کے الفاظ کہے تو یہ مستقبل میں طلاق دینے کا ارادہ ہے، اس سے طلاق نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ایسے جملے سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان پسلی اور کچھ اور لفظ کہہ دیا جو نہیں کہنے والا تھا، پھر
یعنی اپنے بھلے نیت تو کچھ اور تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ طلاق ہو جائے، ممکنات میں سے تو ہے، لیکن اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو حضور یہ درود پاک لکھنے کی بات، ابھی ہم نے سوال شامل کیا تھا، کسی اور کی کتاب ہے، پڑھنے کے لیے لیتے ہیں کتابیں اور اس میں ایسا ہے کہ نام،
تو اس کی اجازت کے بغیر اس طرح نہ کیا جائے،
اس سے اجازت لے لی جائے،
اجازت لے لی جائے تو پھر کر لیں،
ٹھیک، اپنی کتاب پر لکھنے کی اجازت ہے، لکھ سکتے ہیں، مکمل طور پر درود پاک لکھ سکتے ہیں۔ جی طلبہ کرام سے ہم سوال لیتے ہیں، سوال فرمائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہر گوشت کا گوشت کھانا کیسا ہے؟
جی حضور، خرگوش کا گوشت پوچھ رہے ہیں، کھانا کیسا ہے؟
خرگوش کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے، باقاعدہ احادیث میں اس کا تذکرہ بھی آیا ہے، تو شریعت اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، جائز،
کھا سکتے ہیں، خرگوش کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ جی کال کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، کال سنائیے۔
میں احمد رضا باب المدینہ کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور وہ کمیٹی کی رقم کم و بیش 2-2.5 لاکھ روپے جو ہے وہ جمع ہو گئی، تو آیا مجھ پہ اس کے زکات فرض ہوگا یا نہیں؟
جی کمیٹی بی سی بھی کہتے ہیں، یہ ڈالی ہوئی اور 2-2.5 لاکھ جمع کروا چکے ہیں، شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں، زکات ہوگی یا نہیں؟
دیکھیں بڑا اہم سوال کیا، اکثر لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے، ٹھیک،
وہ کمیٹیاں ڈال رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا حساب نہیں رکھتے،
اس کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں،
حالانکہ اس پر زکات بھی ہو رہی ہوتی ہے، قربانی بھی واجب ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات۔ اب یہ دیکھا جائے گا، اب اس نے کمیٹی بھری، یعنی یہ وہ شخص ہے جس کے پاس اس سے پہلے کچھ نہیں تھا،
ٹھیک ہے،
بمشکل جو ہے بچا بچا کر وہ کمیٹیاں جمع کر رہا ہے،
ٹھیک ہے،
اب کمیٹی اتنی جمع ہو چکی کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر، بالفرض کہ وہ 52.5 تولہ چاندی 35,000 بنتی ہے، تو 35,000 جب جمع ہو گئے تو اب یہ ہوا صاحب نصاب،
صحیح،
اب اس کا سال شروع ہوگا،
ٹھیک،
ٹھیک ہے،
جب جس دن اتنی رقم ہوگی، جیسے 5,000 کی کمیٹی اور ساتویں مہینے میں جا کے،
ساتویں مہینے میں جا کے اب وہ صاحب نصاب ہوا،
ٹھیک ہے،
اب اس کا سال شروع ہوا،
ٹھیک، ٹھیک،
اب یہ دیکھے کہ سال پورا ہونے سے پہلے اگر کمیٹی نکل جاتی ہے اور خرچ کر دیتا ہے پھر تو کچھ نہیں،
ٹھیک ہے،
اور سال پورا ہونے پر جو کمیٹی نہیں نکلتی اور جیسا کہ یہ ہے کہ وہ اس 2 لاکھ اس پر جمع ہو چکے،
12 ماہ گزرے تو 19 ماہ ہو جائیں گے کم و بیش،
تو اس صورت میں جو ہے اس کی زکات اس پر لازم ہوگی، اور قربانی کے دنوں میں اگر اس طرح کمیٹی جو ہے اس نے ڈالی بھی تھی، اتنے پیسے جمع تھے 52.5 تولے چاندی کے برابر، تو اس صورت میں بھی اس پر قربانی بھی واجب ہوگی۔
زکات دے گا کب؟ کیونکہ پیسے تو اس کے پاس نہیں ہیں، یہ تو ادا ہی کر رہا ہے، ابھی تو ملے گی آخری
صورت میں، جب اس کو رقم وصول ہوگی،
ٹھیک ہے،
اس صورت میں جو ہے وہ زکات ادا کرے،
تو اسی سال کی ہوگی،
اسی سال کی ہوگی، ظاہر ہے جس سال سے وہ صاحب نصاب ہوا تھا جس دن، اب سال پورا ہونے پر نکلی تو ظاہر ہے ایک سال کی نکالے گا، اگر 2 سال کے بعد نکلی ہے تو 2 سالوں کی نکالے گا،
ٹھیک۔ اچھا حضور دوسرا اس کا پہلو کمیٹی کے والے سے، میں کمیٹی جمع کرنے والا ہوں، لوگ میرے پاس جمع کرواتے ہیں پھر آخر میں کسی کو دے دیتا ہوں، تو وہ جو جمع ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے معاملات میں تاخیر بھی ہوتی ہے، کوئی جلدی دے دیتا ہے، کوئی دیر سے دیتا ہے، 10-10 دن 15-15 دن بھی لگتے ہیں، اور کئی مہینے بھی بعد دفعہ لگ جاتے ہیں، کمیٹی فلاں شخص نہیں دے رہا، تو اب وہ ادا نہیں کرتا جس کو بھی دینی، نمبر والے کو کہتے ہیں ایک ساتھ جمع ہوگی تو دے دوں گا، یا خود ہی کہتا ہے، تو کیا یہ رقم جب تک جمع نہیں ہوتی میں اپنے کسی استعمال میں لا سکتا ہوں، میں کہیں خرچ کر دوں اور مجھے پتا ہے کہ جب آئے گی تو میں ادا کر دوں گا؟
دیکھیں جو کمیٹیاں جمع کر رہا ہے اس کے پاس یہ رقم بطور قرض ہوتی ہے،
اچھا قرض ہے،
ظاہر ہے وہ چوری ہو جائے کچھ بھی ہو جائے وہ دینے کا ضامن ہوتا ہے،
صحیح،
اس پر یہ بطور قرض ہوتی ہے، امانت نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے،
عرف یہی ہے، تو جب قرض ہے تو وہ قرض والی رقم کو استعمال کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے جو بھی اس طرح کمیٹیاں جو ہے خود جمع کرتے ہیں وہ اس کو استعمال ہی کر رہے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے سب سے پہلی کمیٹی ان کی ہوتی ہے عمومی طور پہ، کہ وہ رکھتے ہیں پھر بعد میں پرچیاں یا نمبر وغیرہ کا حساب ہوتا ہے، تو یہ خود استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک وجہ جو سوال میں رہ گئی تھی، اب جو انہوں نے کہا کہ دو لاکھ روپے میں جمع کر چکا ہوں. اب کمیٹی اس کی کھلی,
ٹھیک ہے,
سال بعد کھلی, تو ابھی کچھ قسطیں تو باقی ہوں گی نا,
ٹھیک ہے, کئی لوگوں کی دینی,
کئی لوگوں کی ابھی باقی ہوں گی, تو جتنی قسطیں باقی ہیں جتنی مزید قسط وہ
کمیٹی مثال کے طور پہ 175 اس نے جمع کرایا لیکن 2 لاکھ مل گئے,
2 لاکھ مل گئے, 25,000 جمع کرانا ہے, تو 25,000 وہ مائنس کرے گا, یعنی 175 میں سے 25 مائنس کر کے 1.5 لاکھ کی جو ہے وہ زکات ادا کریں, کیونکہ یہ اس پر قرض ہوا نا,
ٹھیک ہے,
کہ جتنی کمیٹی اس پر باقی ہے اس پر قرض ہے وہ مائنس کر کے بقیہ رقم میں سے زکات ادا کرے گا,
ٹھیک ہے, یہ بھی اس کو دھیان رکھنا ہے. اور یہ اچھی بات ہے ایک دفعہ مسئلہ سننے سے یاد ہو جائے یا سمجھ جائیں, ضروری نہیں ہوتا, بعض دفعہ بھول بھی جاتے ہیں, تو جب بھی کمیٹی ڈالیں تو اس سے متعلق بھی معلومات لے لیں کہ ہم اتنے ہزار یا لاکھ کی کمیٹی ڈال رہے ہیں, اتنے اتنے مہینے کی ہے, ہمارا یہ والا نمبر ہے, اور فی الحال ہم صاحب نصاب ہیں یا نہیں, یہ پوری تفصیلات مفتی صاحب کو بتا کر اپنے اوپر آنے والی زکات, عائد ہونے والی زکات سے متعلق مسائل معلوم کر لیجئے, انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہیں گے. مزید کچھ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, جی کال سنائیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو لوگ دیوار بناتے ہیں دیوار کے باہر لینٹر نکالتے ہیں, جگہ اوپر سے اب دیوار اپنی جگہ پہ ہے لینٹر باہر نکالتے ہیں شیڈ وغیرہ بنانے کے لیے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
جی چھجا حضور ہر شہر میں تقریباً ہوتا ہے کہ دیوار سے ہٹ کر آگے 6 فٹ 5 فٹ چھجا نکلتا ہے, اور اوپر والی منزل تو اس چھجے کے کونے سے شروع ہوتی ہے, یعنی نیچے کمرے کم چھوٹے ہوتے ہیں اوپر زیادہ بڑے ہوتے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے؟
دیکھیں جہاں تک اس کا اپنا ذاتی پلاٹ ہے,
ٹھیک ہے,
وہ زمین کی حدود ہے,
صحیح,
وہاں تک تو وہ تصرف کر سکتا, اب اس کے زائد وہ اگر تصرف کرتا ہے تو عمومی طور پہ قانونی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہوتی.
اچھا,
بعضوں کا آپ نے دیکھیں گے گلیاں بازو کا بہت چوڑی ہوتی ہیں,
ٹھیک ہے,
وہ گیلیاں گیلی کے آگے پھر چھجے سیڑھیاں وہ کرتے کرتے
چھجے کے نیچے سے دیوار آتی 10 سال بعد ایک نیا کمرہ بن جاتا.
جو بھی تصرف کرنا ہو جو تعمیرات کرنی ہو صرف اپنے ہی جو حدود بندی ہے اس کے اندر کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھا جائے گا بازو کا قانونی طور پہ کچھ نہ کچھ اجازت ہوتی ہے, کچھ فٹ کی اجازت ہوتی ہے کتنا کر سکتے ہیں, تو جتنی اجازت ہو اتنا تو کر سکتے ہیں, اس سے زائد کرنے کی اجازت نہیں ہے.
اچھا, وہ اجازت بھی غالباً اوپر والی منزل میں چھجا آگے کرنے کی ہوگی, اوپر پھر آپ بھلے اوپر لے جائیں لیکن اسی چھجے سے کچھ عرصے بعد ایک دیوار نکلتی ہے چھوٹا سا کمرہ
گیلی ایک بن جاتی ہے وہاں واتھ روم وغیرہ اس طرح کا کچھ,
اس کی تو شاید اجازت,
تو اگر قانونی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر
معلومات لے لی جائیں جس بھی کالونی میں جس بھی
ہر جگہ کا اپنا اپنا یہ اصول
سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس کا قانون معلوم کر کے ہی جو ہے تعمیرات کریں. کئی دفعہ دیکھا ہے کہ پوری پوری عمارتیں بنی ہوتی ہیں اور وہی چھجے کی جگہ کے اوپر وہ مزید اس کی 2-2 3-3 منزلیں بنا لیتے ہیں, اور پھر جو بلدیا والے آ کر ان کو گرا بھی دیتے ہیں, اور بہت بڑی رقم کا نقصان ہوتا ہے اور جو بنی ہوئی عمارت ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو بنانے سے پہلے ہی قانون پر عمل کر لیا جائے, اور خریدتے وقت بھی اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ بالکل قانون کے مطابق ہے یا نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں نقصان اٹھانا پڑے. جی ایک اور کال شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں, کال سنائیے.
محمد منیر اتاری کویت سے بات کر رہا ہوں. میرا دارالافتاء میں سوال یہ ہے کہ نماز میں سجدے کی حالت میں پاؤں کی کتنی انگلیاں لگنی جو ہے وہ ضروری ہیں, اگر نہیں لگیں گی تو نماز نہیں ہوگی.
جی سجدے میں کتنی انگلیوں کا حکم ہے جو لگنا ضروری ہے اور نہیں لگیں گی تو نماز ہی نہیں ہوگی؟
سجدے میں ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ تو فرض ہے, یعنی دونوں پاؤں میں سے ایک انگلی, یعنی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی,
کوئی سی بھی,
جی
ٹھیک ہے,
کوئی ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ تو فرض ہے. اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پورے سجدے وہ پاؤں اٹھا کر اس نے رکھے یا صرف انگلیوں کا سرا رکھا یا پشت رکھی,
ٹھیک ہے,
تو اس صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی.
صحیح,
تو اگر ایک انگلی کا پیٹ لگ گیا تو فرض ادا ہوا لیکن نماز مکروہ تحریمی ہوگی,
ٹھیک,
کیونکہ دونوں پاؤں کی 3-3 انگلیوں کا پیٹ یہ لگنا یہ واجب ہے.
اچھا, ایک فرض ہے,
ایک فرض ہے,
دونوں پاؤں کی 3-3 کا لگنا واجب ہے,
3 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے, اور سنت یہ ہے کہ 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں.
ٹھیک ٹھیک, تو یہ ضروری ہے. اگر کسی کے پاؤں کی لگ نہیں پاتی ہیں, پاؤں تھوڑے ٹیڑے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ یا موچ وغیرہ آئی ہوتی ہے,
دیکھیں
ان دنوں میں بھی لگانا ضروری ہے,
اس کے لیے تو ویسے رخصت ہے,
جیسے موچ آئی ہے اور جیسے موڑتا ہے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں,
اس کے لیے رخصت ہوگی,
ٹھیک ہے, وہ نہیں لگائے گا, ٹھیک ہے, اس کو اجازت دی جائے گی. جی ایک اور کال شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں, کال سنائیے.
عابد رشید اتاری بات کر رہا ہوں ادارہ ملیر کینٹ سے. آپ سے ایک سوال یہ تھا کہ نماز کے بعد جیسے قعدہ تشہد میں بیٹھے ہیں, اب اتنا تھا پورا پڑھ لیا تو اس کے بعد سجدہ سہو کیا جائے گا یا نہیں؟
سمجھ نہیں آیا کہ تشہد پورا پڑھ لیا اس کے بعد
اٹھنا تھا آگے پڑھنا شروع کر دیا.
اچھا اچھا اچھا.
یعنی وہ قعدہ اولا ہوگا التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر اٹھنا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب آگے پڑھنا شروع کر دیا. قعدہ اولا
کا یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں.
تو اگر اب آگے درود پاک شروع کر دیا اور اللہم صلی علی محمد تک اگر پڑھ چکا ہے تو پھر تو اگر بھولے سے پڑھا ہے تو اب اسے اپنی نماز میں آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور اگر اللہم صلی علی تھوڑا سا ایک دو لفظ پڑھے تو یاد آ گیا اور فوراً کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں سجدہ سہو کی
تمام نمازوں میں یہ حکم ہے یا
یہ سنت موقع ہو گئی فرض ہو گئے بتر ہو گئے ان میں ہے. باقی جو چار نوافل ہیں یا چار سنتیں غیر موقع ہوتی ہیں جیسے عصر کی اور عشاء کی اور چار نوافل جیسے صلاۃ و تسبیح, اس میں تو یہ مستحب ہے کہ پہلی التحیات میں جب بیٹھتے ہیں قعدہ اولا میں تو اس میں درود پاک بھی پڑھا جائے اور دعا بھی پڑھی جائے, اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں ثنا سے پڑھنا سبحانک اللہم سے پڑھنا شروع کریں. یہ صرف ان میں ہے. باقی جو فرائض ہیں جو سنت موقع ہیں یہ وتر ہیں, ان میں قعدہ اولا میں صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے.
ٹھیک ہے.
اب اس کے بعد فوراً وہ کھڑا ہو جائے. اب وہ تاخیر کرے گا اور اللہم صلی علی محمد تک اس نے بھولے سے پڑھ لیا تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا.
ٹھیک ہے. یہ تمام مسائل جو نماز کے ہم سن رہے ہیں, آج کئی مسائل نماز سے متعلق سلسلے میں شامل تھے. آسان زبان کے اندر آسان انداز سے سمجھنا ہو تو امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام, الحمدللہ اس میں 12 رسالے موجود ہیں. وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, نماز کا طریقہ اور نماز جنازہ, مسافر کی نماز, قضا نمازوں کا طریقہ, الحمدللہ اس طرح کے کئی رسالے موجود ہیں اور مختلف زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے, یہ دستیاب بھی ہوتا ہے, ویب سائٹ سے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں. یہ کتاب ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو ضرور بے ضرور پڑھے. انشاءاللہ اس طرح کے بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملیں گے کہ جو ہمارے فرائض, واجبات اور سنتوں کی تکمیل میں معاون ہوں گے, مددگار ہوں گے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے, یاد رکھنے, عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے.